پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی طرف سے جاری یمن کی 5 سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے۔ امریکہ کے نئے صدر جوزف بائیڈن نے امریکی محکمہ خارجہ کے اپنے دورے میں امریکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ نے انسانی بنیادوں پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے، اور ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں صدر بائیڈن نے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی طرف سے یمن کے لیے سفارتکار ٹیموتھی لینڈر کنگ کی خصوصی ایلچی کی حیثیت سے تقرری کو سراہا۔ امریکی خارجہ پالیسی میں یمن کے معاملے پر تبدیلی ان اقدامات کی کڑی ہے جس کا وعدہ صدر بائیڈن نے بقول ان کے امریکی خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنے کے لیے کیا تھا۔ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس پر ہونے والے حملوں کے خلاف دفاع میں ریاض کی مدد کرے گا۔ صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیہ چین سے مقابلہ کرے گی، اور اس سے امریکی مفادات کے حق میں جہاں ممکن ہوگا تعاون بھی کرے گی۔ روس کی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے حوالے سے صدر نے کہا کہ انہوں نے صدر پوٹن پر واضح کر دیا ہے کہ اب واشنگٹن روس سے مؤثر انداز میں نمٹے گا۔ صدر بائیڈن نے مطالبہ کیا کہ زیر حراست روسی اپوزیشن رہنما کو فوراً رہا کیا جائے۔ محکمہ خارجہ سے خطاب کے دوران بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ میانمار کی فوج فوراً اقتدار چھوڑ دے اور جمہوری رہنماؤں کو رہا کرے۔ صدر نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کی اسٹیج پر واپس آ گیا ہے اور سفارتکاری واپس آ گئی ہے۔ محکمہ خارجہ سے اپنے دور اقتدار کے پہلے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنے بین الاقوامی اتحادوں سے رابطے بحال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میانمار میں فوج کے جمہوری حکومت کے خلاف اقدام کے بعد امریکہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز ایک مشترکہ بیان میں میانمار کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیڈر آن سانگ سوچی، صدر ون منٹ اور دیگر گرفتار شدہ افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں آج جمعے کے روز یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں عوامی جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی قوم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مقام کوٹلی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ قبل ازیں صدر مملکت عارف علوی نے مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون احساس اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے ہمراہ یکجہتی مارچ کی بھی قیادت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظفر آباد میں 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس انسانی المیہ کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ تنازع کشمیر کو یو این کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاص کا مظاہرہ کرے، ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن استحکام اور امن کی ہماری خواہش کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے والی ریلی کی قیادت کی۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ، یعنی پاکستان، دہشت گردی کے استعمال کو ریاستی پالیسی کے آلے کے طور پر روکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو دونوں ممالک کے مابین پروقار اور پرامن انداز میں حل کرنے کی تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا کہ ان کے ملک کا موقف بالکل واضح اور عیاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت دہشت گردی، دشمنی اور تشدد سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان طرفین کے درمیان کشمیر جیسے اہم مسئلے سمیت تمام تصفیہ طلب امور کو اور امن طریقے پر حل کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی طرف سے جاری یمن کی 5 سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے. امریکہ کے نئے صدر جوزف بائیڈن نے امریکی محکمہ خارجہ کے اپنے دورے میں امریکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ نے انسانی بنیاد پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے اور ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی قیادت میں جاری یمن کی 5 سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے. صدر بائیڈن نے جمعرات کو وزارت خارجہ میں سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر غیر حاضر رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور سفارتکاری ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز ہے. انہوں نے کہا کہ یمن میں جاری جنگ نے انسانی بنیاد پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے اور ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم یمن کی جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی سفارتکاری کو بھی تیز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی مشرق وسطی کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قیادت میں جنگ بند کرانے کی کوششوں میں مدد کرے. انہوں نے کہا کہ یمن میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں یہ یقینی بنایا جائے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد عوام تک پہنچے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یمن میں جاری جنگ کے حوالے سے اپنے عزائم واضح کرنے کے لیے ہم جارحانہ کارروائیوں کے لیے تمام امریکی تعاون کو ختم کر رہے ہیں جن میں اسلحے کی فروخت بھی شامل ہے. صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے دفاع میں ہر طرح سے مدد دے گا لیکن اس کی تفصیلات کیا ہوں گی یہ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں واضح نہیں کیا. بائیڈن انتظامیہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسلحے کے فروخت کے اربوں ڈالر کے معاہدے التوا میں ڈال رہا ہے. تاہم خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ یمن جنگ کے لیے امریکی حمایت ختم ہونے سے عرب خطے میں سرگرم القاعدہ کے خلاف امریکی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی. صدر بائیڈن نے محکمہ خارجہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکی خارجہ پالیسی میں سفارتکاری واپس آ چکی ہے اور ہم ایک بار پھر دنیا کے ساتھ رابطے بحال کریں گے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات گزرے ہوئے کل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آج اور مستقبل کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہوں گے. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت کو آمریت پسندی کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنا ہوگا جس میں چین کا یہ عزم کہ وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو اور روس کی طرف سے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور اس میں خلل ڈالنے کی کوششیں شامل ہیں. صدر بائیڈن نے میانمار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میانمار میں جمہوری حکومت کے خلاف فوجی اقدام کے بعد امریکہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر بحران کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ میانمار کی فوج فوراً اقتدار چھوڑ دے اور جمہوری رہنماؤں کو رہا کرے. روس کی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے حوالے سے صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے صدر پیوٹن پر واضح کیا ہے کہ اب واشنگٹن روس سے مؤثر انداز میں نمٹے گا. صدر بائیڈن نے مطالبہ کیا کہ زیر حراست روسی اپوزیشن رہنما الیکسی نوالنی کو فوراً رہا کیا جائے. صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ہمیں عالمی وبا سے ماحولیاتی بحران اور جوہری پھیلاؤ تک کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں اور ہم صرف مشترکہ طور پر کام کر کے ان سے نمٹ سکتے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور میانمار کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فوجی حکومت نے ملک میں فیس بک اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے، جبکہ فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خلاف مزاحمت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میانمار کی وزارت مواصلات نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ملک میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے فیس بک کو اتوار تک بند کیا گیا ہے۔ ملک کی کلیدی موبائل نیٹ ورک کمپنی نے فیس بک بند کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں یہ اقدام بلا جواز اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ کمپنی نے میانمار کی فوجی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سماجی رابطے کی سہولت کو فوراً بحال کیا جائے تاکہ لوگ اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ رابطے رکھ سکیں۔ فیس بک میانمار میں سب سے زیادہ مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جسے شہری اور فوجی عہدیدار یکساں طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کیے جانے کے بعد مشتعل شہری فیس بک پر مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کرتے رہے۔ احتجاجی مظاہرین رنگون اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر بڑی تعداد میں آ کر گاڑیوں کے ہارن بجاتے ہوئے فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز ایک مشترکہ بیان میں میانمار کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیڈر آن سان سوچی، صدر وین میونٹ اور دیگر گرفتار شدہ افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کی صدر برطانیہ کی سفیر نے مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل میانمار میں جمہوری اداروں اور جمہوری عمل کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک کے شہریوں کے انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور قانون کی حکمرانی کی مکمل حمایت کا اظہار کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی کہا کہ میانمار میں ابھرنے والی صورتحال پر امریکہ کو تشویش ہے۔ ترجمان نے فوجی حکمرانوں سے گرفتار شدہ افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور آئیے اب آپ کو پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں سنواتے ہیں۔ پاکستان میں آج جمعے کے روز یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں عوامی جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی قوم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر کے کوٹلی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدر مملکت عارف علوی نے مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے ہمراہ یکجہتی مارچ کی بھی قیادت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظفر آباد میں 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس انسانی المیہ کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ تنازع کشمیر کو یو این قراردادوں اور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاص کا مظاہرہ کرے، ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن استحکام اور امن کی ہماری خواہش کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی نے اپنے پیغامات میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی افواج کے ظلم و ستم کی مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کہ خطے کے باشندوں کو حق خود ارادیت حاصل ہو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے والی ریلی کی قیادت کی، جس میں گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی اور ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جہاں جہاں دنیا اور پاکستان میں کشمیری ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر، سیاسی جماعتیں اور ادارے مسئلہ کشمیر پر ایک سوچ رکھتے ہیں۔ آزادی کی منزل کے حصول تک ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آج پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر ہے۔ ادھر بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ، یعنی پاکستان، دہشت گردی کے استعمال کو ریاستی پالیسی کے آلے کے طور پر روکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو دونوں ملکوں کے مابین پروقار اور پرامن انداز میں حل کرنے کی تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی وزارت برائے امور خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا کہ ان کے ملک کا موقف بالکل واضح اور عیاں ہے، اور وہ یہ کہ بھارت دہشت گردی، دشمنی اور تشدد سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان طرفین کے درمیان کشمیر جیسے اہم مسئلے سمیت تمام تصفیہ طلب امور کو پرامن طریقے پر حل کرنے میں یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو موضوع ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ کیا برف پگھلے گی اور کیا مستقبل قریب میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دونوں ملکوں کے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا کوئی امکان موجود ہے، اور کشمیر جیسے دیرینہ اور پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جائزہ لیا ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے اپنی رپورٹ میں۔ رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ امریکہ کے صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کے الزام میں 19 سال سے قید 4 ملزموں کو آج کراچی جیل سے منتقل کر دیا جائے گا۔ چاروں ملزمان کو سپریم کورٹ کے حکم پر جیل سے ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم ان ملزمان کو ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیے جانے کے باوجود پولیس کی تحویل میں رہنا ہوگا، اور اس دوران وہ صرف اپنے خاندان کے افراد سے ہی ملاقات کر سکیں گے۔ ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صوبائی حکومت نے اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں، جس کے بعد ملزمان کو کسی بھی وقت منتقل کیا جائے گا۔ تاہم سیکیورٹی کے پیش نظر اس مقام کو خفیہ رکھا جا رہا ہے جہاں ان ملزمان کو رکھا جائے گا۔ ان ملزمان میں احمد عمر سعید شیخ، فہد نسیم، شیخ عادل اور سلمان ثاقب شامل ہیں۔ گزشتہ روز کراچی جیل میں ملزمان کے رشتہ داروں سے ان کی کئی ماہ بعد پہلی ملاقات کرائی گئی تھی۔ ملزمان کی ریسٹ ہاؤس منتقلی کا حکم پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2 فروری کو دیا، جبکہ وفاقی حکومت کو بھی 2 ہفتے کی مہلت دی گئی تاکہ وہ ملزمان کی رہائی کے خلاف دائر استدعا میں دلائل پیش کر سکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تنازعات کا شکار علاقوں بشمول افغانستان، شام اور عراق میں داعش اور القاعدہ کے شدت پسند گروہوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ البتہ یورپ میں ہونے والے متعدد حملوں کے باوجود ان شدت پسند گروپوں کا خطرہ ان علاقوں میں نسبتاً کم ہے جہاں تنازعات موجود نہیں۔ اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ماہرین کے پینل کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ امریکہ اور طالبان درمیان 29 فروری کو طے پانے والے معاہدے اور 12 ستمبر کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے بعد امن عمل میں پیش رفت کی توقع کے باوجود افغانستان ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے، اور دنیا میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک افغانستان ہے، لیکن رپورٹ میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جاری امن عمل کی کامیابی کی صورت میں افغانستان کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے آخری 6 ماہ کے دوران تنازعات کا شکار علاقوں میں انتہا پسند گروپوں کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی، جبکہ دوسری طرف اس وبا کے باوجود انتہا پسندوں کی آزادانہ نقل و حرکت جاری رہی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے کئی جگہوں پر کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو نرم کیا جائے گا تو پھر اچانک ایسے حملے ہو سکتے ہیں جن کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی ہے۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک افغانستان ہے۔ اگرچہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ برس 29 فروری کو طے پانے والا معاہدہ اور گزشتہ ستمبر کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے باوجود افغانستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 29 فروری کے بعد سے افغانستان میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے 600 سے زائد عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے لگ بھگ 2500 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ شدت پسند گروپ داعش نے افغانستان میں ہونے والے کئی بڑے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لیکن رپورٹ میں یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ افغان امن عمل کی کامیابی کی صورت میں افغانستان کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی تو ان کے بقول دہشت گردی کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔
جب تک افغانستان میں موجودہ حالت رہے گی، جنگ جاری رہے گی، تو پھر داعش کو، پھر القاعدہ کو، یہ رپورٹوں میں بار بار جو ذکر ہوا ہے کہ خطرہ بھی بڑھے گا اور فوکس جو ہے وہ تقسیم بھی ہوگی۔ امریکن فورسز جو ہے یا نیٹو کی جو بقایا ہے، پھر افغان فورسز ہے، پھر اگر طالبان کا کبھی کبھی داعش کے ساتھ جو ماضی میں بھی کلیشز ہوئے ہیں یا تو وہ فوکس نہیں رہے گا۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے تعلقات میں کسی نمایاں تبدیلی کے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ اگرچہ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ تو افغانستان میں القاعدہ اب موجود ہے اور نہ ہی اس گروپ سے طالبان کے کوئی تعلقات ہیں، لیکن تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ طالبان کے ان دعووں سے بظاہر مطمئن نہیں ہیں۔
اگر وہ مطمئن نہ ہو تو پھر تو پیس پروسیس پہ منفی اثر ہوگا، پیس پروسیس کو دھچکا لگے گا، اور جس طرح کی اس رپورٹ میں جو تازہ اقوام متحدہ والی رپورٹ ہے، بار بار جو ہم نے شروع میں کہا کہ سب کو انہوں نے قسم کا اٹیچ کیا ہے، منسلک کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے کہ اگر امن عمل میں پیش رفت ہو تو پھر تو یہ القاعدہ کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔
یاد رہے امریکہ اور طالبان نے افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ سال فروری میں ایک مشروط معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت امریکہ کو 1 مئی 2021 تک افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلانا تھا۔ دوسری جانب طالبان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں شدت پسند گروپ القاعدہ اور دیگر گروپوں کو سرگرم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول بانکر کے بینچ میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے، اور صحافی اس معاملے پر سپریم کورٹ کے ریمارکس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فائز عیسیٰ کی مخالفت اور حمایت میں بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں کسی اخبار یا چینل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ ریفرنڈم کہاں اور کیسے ہوا، تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے، ملک میں کیسے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیسے اصل صحافیوں کو باہر پھینکا جا رہا ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، جب میڈیا تباہ ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے۔ قاضی فائز نے کہا کہ ہر مخالف غدار اور حکومتی حمایت کرنے والا محب وطن بتایا جا رہا ہے۔ جسٹس فائز نے اٹارنی جنرل خالد جاوید سے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب، کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں، جس پر اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ ہاں یا نہ کے علاوہ کوئی آپشن دے۔ جسٹس فائز نے کہا کہ کمرہ عدالت میں موجود میڈیا والوں سے ریفرنڈم کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میڈیا والے ہاتھ کھڑا کرے کہ کیا میڈیا آزاد ہے، جس پر کسی میڈیا والے نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ اس کے بعد جسٹس فائز نے میڈیا پر پابندی کا سوال کیا تو تمام میڈیا نمائندگان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سینئر صحافی سہیل ولائج کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی دو مختلف آوازیں اور دو مختلف اظہار ہیں۔ ایک اظہار یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی کا ریفرنڈم ہوا، لیکن اکثریتی سوچ شاید یہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میڈیا کی آزادی کے لیے کوئی سماعت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی حکم جاری ہوا۔
غیر محسوس مالی دباؤ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس حکومت کے آنے سے پہلے جو میڈیا کے گروپس چل رہے تھے، اس وقت ان کی مالی پوزیشن کیا تھی اور آج ان کی مالی پوزیشن کیا ہے۔ تقریباً ہر ادارے نے اپنے لوگوں کو نکالا ہے، کم کیا ہے، تنخواہیں کم کی، اپنے بجٹ کو کم کیا ہے، ایڈجسٹمنٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے کنڈیوسو حالات ڈیفینیٹلی۔
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ناصر زیدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر پابندی اور قد خرے اب ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس اصل صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔
پاکستان میں جو ہے وہ انتہائی نامکائی حالات سے گزر رہا ہے، حکومتی کنٹرول جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا، اور اس حکومتی کنٹرول میں ریاستی
جسٹس فائز نے کہا کہ میڈیا پر پابندی لگانے والے مجرم ہیں، ہمارا آئین میڈیا کی آزادی کا ضامن ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت کے معاملے پر وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی اخبار یا چینل کو موجودہ دور حکومت میں بند نہیں کیا گیا اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، حکومت میڈیا کی آزادی کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بچوں کے خلاف ریپ سمیت تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ 2019 کی نسبت 2020 میں بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں 100% اضافہ ہوا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 2019 میں خیبر پختونخوا میں بچوں کے خلاف تشدد کے 185 جبکہ 2020 میں 330 واقعات رونما ہوئے۔ ان دو سالوں میں مجموعی طور پر 10 بچوں کو ریپ یا تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ قانون کا نہ ہونا یا قانون پر عمل درآمد
برآمد نہ ہونا بتایا جاتا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا پولیس کی ایک رپورٹ کے مطابق صوبے میں بچوں کے خلاف ریپ سمیت تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اطلاعات تک رسائی قانون کے تحت فراہم کردہ پولیس رپورٹ کے مطابق 2020 میں بچوں کے خلاف تشدد کے 330 واقعات رونما ہوئے ہیں. ان میں سے 7 بچوں کو جنسی تشدد یا ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا ہے, جبکہ 2019 میں صوبے بھر میں بچوں کے خلاف تشدد کے 185 واقعات کا اندراج کیا گیا تھا. 2019 میں جنسی تشدد کے بعد 3 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا. رپورٹ کے مطابق بچوں کے خلاف تشدد کے زیادہ تر واقعات مردان میں 51, ڈیرہ اسماعیل خان میں 45, پشاور میں 30, ہری پور اور مانسہرہ میں 24 واقعات ہوئے ہیں. بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمران ٹکر کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اب بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو چھپانے کے بجائے رپورٹ کیے جا رہے ہیں.
اس کا ایک وجہ جو بنیادی طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں, پہلے رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. تو ایک طرف سے میڈیا زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے ایکسس زیادہ ہے اور ان کا انٹرسٹ بھی ہے. دوسری طرف سے عوام میں بھی یہ حساسیت پیدا ہو گئی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں قانون کا دروازہ کٹکھٹاؤں, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا یہ بھی ہے کمیونٹی کے سطح پر کہ یہ چیز بڑھ گئی ہے.
رپورٹ کے مطابق صوبے کی کوہستان کی 3 اضلاع سمیت 8 اضلاع میں بچوں کے خلاف 2020 میں تشدد کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے, مگر کوہستان میں غیرت کے نام پر خواتین بشمول کمسن لڑکیوں کے قتل کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, جبکہ چترال میں خواتین میں خودکشی کا رجحان ملک کی دیگر علاقوں کے نسبت بہت زیادہ ہے. بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں گزشتہ کئی مہینوں سے ایک مجوزہ بل پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان رسکشی کا سلسلہ جاری ہے. اس بل پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اسپیکر نے چند مہینے قبل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی. کمیٹی میں شامل حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن شگفتا ملک کا کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے.
ایسی چیزیں تھی جس میں بہت سے لوگوں کو, جیسے ہماری جماعت اسلامی ہے, اور ان کو بعض چیزوں پہ تحفظات تھی, اور جو پبلک ہینگنگ والی ایشو تھی اس پہ بھی کافی باتیں ہو رہی تھی. لیکن کنسنسس سے ظاہری بات ہے تمام جمہوری پارٹیاں جو اسمبلی میں بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر تمام لوگ مل بیٹھ کے ایک حل نکالتے ہیں. ان شاء اللہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب حکومت کو سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے.
سماجی بہبود کی صوبائی وزیر ڈاکٹر آشام انعام اللہ خان سے رابطہ نہ ہو سکا, مگر اس کے ترجمان دانیال خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ترمیمی بل کا مسودہ بالکل تیار ہے, مگر اس اختلاف میں شامل بعض ممبران اسمبلی کے اعتراضات اور تحفظات کے باعث التوا کا شکار ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ سرا فیاض اللہ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی. خواجہ سرا فیاض اللہ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پوری خواجہ سرا برادری کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے گھر والوں نے اسے 13 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا تھا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت خواجہ سراؤں کے لیے کوٹا مختص نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فیصل زمان نے پی پی ایس سی کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست کو کیوں منظور نہیں کیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ لیکچرر کے لیے صرف مرد اور خواتین درخواست جمع کرا سکتے ہیں, اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن اجازت دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں. دوران سماعت سیکشن آفیسر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے عدالت کو بتایا کہ انہیں خواجہ سرا کی درخواست منظور کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. درخواست گزار فیاض اللہ کے وکیل علی زیدی نے عدالت کو بتایا کہ اردو لیکچرر کی پوسٹ کے لیے درخواست جمع کرائی تھی, جسے خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا. عدالت عالیہ نے سب کا موقف سننے کے بعد خواجہ سرا فیاض اللہ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی دی ہے. خواجہ سرا فیاض اللہ کہتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پوری خواجہ سرا برادری کے لیے بہت اہم ہے. مقابلے کے امتحان میں انہیں بیٹھنے کی اجازت ملی ہے, جو ایک اچھا فیصلہ ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سرا فیاض اللہ نے کہا کہ سرکاری اداروں میں اب مرد اور عورتوں کے ساتھ خواجہ سرا بھی کام کرتے نظر آئیں گے، اس سے معاشرے کے عام افراد اور خواجہ سرا برادری میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے۔ فیاض اللہ کے مطابق وہ ایم فل کر چکی ہیں، یہاں تک تعلیم حاصل کرنے میں ان کے اہل خانہ نے کوئی مدد نہیں کی، سارا تعاون صرف خواجہ سرا طبقے نے کیا ہے۔ فیاض اللہ نے بتایا کہ دوران تعلیم انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا، کبھی انہیں برے الفاظات سے پکارا گیا تو کبھی گالیاں دی گئی، کبھی ہراساں کیا گیا تو کہیں آوازیں کسی جاتی رہی۔
وہ شاید اتنا حوصلہ نہیں رکھتے تھے کہ مجھے ایکسپٹ کر سکیں، ان کے ہاتھ سے نکال دیا نا، پھر یہی حال تھا ان کے پاس، تمہیں خود سے ہو اس لیے ہمارے ہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، جن کی تم چیز ہو ان کے پاس رہو، انہیں کے پاس تم اچھے لگتے ہو، بھیڑ بھیڑوں میں اچھی لگتی ہے۔ میں اس وقت تقریباً 13-14 ایئرس کی تھی، 7th کلاس میں تھی، جن کی میں اس وقت مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار جو ہے وہ خواجہ سرا کلچر کا حصہ بن گئی۔
پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک انہیں لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ موصول نہیں ہوا، ہائی کورٹ نے جو ہدایات جاری کی ہیں وہ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ہے۔ ترجمان کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ پبلک سروس کمیشن سے پالیسی کے مطابق جواب مانگا ہے، ان کے بقول پی پی ایس سی کو اس معاملے میں کوئی سروکار نہیں،
پی پی ایس سی کو کوئی ایشو نہیں ہے، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا جہاں سے ہمیں ریکوزیشن فارورڈ ہوتی ہے، وہ انہوں نے سارا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہمیں ڈیسائیڈ کر کے دینا ہوتا ہے، سروس رولز وغیرہ، کوٹے وغیرہ، ہر چیز ہم نے تو ان کے اکارڈنگلی صرف ان کی ریکروٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔
یاد رہے ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ جاری کرنے اور انہیں ووٹر لسٹوں میں بھی شامل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ، جس کے مطابق بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دہشت گردی کے استعمال کو ریاستی پالیسی کے آلے کے طور پر روکتا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو دونوں ملکوں کے درمیان پروقار اور پر امن انداز میں حل کرنے کی تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی وزارت برائے امور خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا کہ ان کے ملک کا موقف بالکل واضح اور عیاں ہے، اور وہ یہ کہ بھارت دہشت گردی، دشمنی اور تشدد سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان طرفین کے درمیان کشمیر جیسے عام مسئلے سمیت تمام تصفیہ طلب امور کو پرامن طریقے پر حل کرنے میں یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بھارت کو موزوں ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ کیا برف پگھلے گی اور کیا دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کا کوئی امکان موجود ہے، اور کشمیر جیسے دیرینہ اور پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جائزہ لیا ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے، اپنی رپورٹ میں آئے سنتے ہیں۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جن میں اکثر کشیدگی غالب رہی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تمام اہم مصروفیات اور مختلف امور پر سلسلہ جمانی 2016 میں بھارتی پنجاب کے پٹھان کوٹ علاقے میں بھارتی فضائیہ کے ایک ٹھکانے پر کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد رک گیا تھا۔ بعد کے واقعات نے، جن میں فروری 2019 میں جموں کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف پر کیا گیا خود کش حملہ سب سے اہم ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات اس حد تک ابتر بنا دیا کہ ان میں ایک اور بڑی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کیا اب اس صورتحال کے بدلنے اور برف کے پگھلنے کا وقت آ گیا ہے؟ اس بارے میں دونوں ملکوں میں عوامی سطح پر متضاد آرا پائی جاتی ہیں۔ خود کشمیر میں لوگ اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ تاہم تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا کہتے ہیں کہ کشمیر کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حل کیا جا سکتا ہے۔
جہاں تک سولوشن کی بات، دائمی سولوشن کی بات ہے، یہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں۔ کئی طریقے ہیں اس کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی۔ ایک تو اس میں یہاں کے لوگوں کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، کسی طرح کا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ امپاور ہو جائیں۔
بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے، جو کشمیر اور بھارت پاکستان تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں، جنرل باجوہ کے بیان کو مثبت قرار دے دیا۔
موسٹ پازیٹو تھنگ ہے کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم رشتہ چاہتے ہیں اچھا ہندوستان کے ساتھ، پیس چاہتے ہیں۔ آئی تھنک دس از ویری پازیٹو اسٹیٹمنٹ، یو نو، ہاؤ ایور یو لک ایٹ اٹ۔ اینڈ اگر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ریزولوشن بھی جو ہے وہ پیسفلی ہو، تو وہ بھی اچھی بات ہے۔
دولت نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری قیادت کا فیصلہ پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. اس سلسلے میں انہوں نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے بارہا کہی گئی اس بات کا حوالہ دیا کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنا کر کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبد الباسط کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حق خود ارادیت کے اصول کی بنا پر کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہی حل کرنا ہوگا اور یہی حل پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا اور اگر وہ کسی وجہ سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس مسئلے کو اپنی شرائط پر حل کروانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا کشمیر پر تیسری پارٹی کی ثالثی ناگزیر ہے.
دو طرفہ مذاکرات شروع بھی ہو جائیں تو حل کوئی نہیں نکلنا اس کا. بھارت پہلے بھی مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو طول دیتا رہا ہے اور اب بھی یہی ہوگا. میرا ذاتی خیال اس لیے یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ثالثی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جس طرح پانی کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے تھے, ورلڈ بینک نے میڈیٹ کیا تھا تھرڈ پارٹی کے طور پہ, اسی طرح یہ بھی مسئلہ جو ہے تنازع جو ہے یہ اب, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور بیہائنڈ دا سینس کوششیں کریں.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کہا ہے کہ طالبان نے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے, دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم کرنے اور اپنے رہا ہونے والے قیدیوں کو محاذ جنگ پر نہ بھیجنے کے وعدوں کی پاسداری نہیں کی. افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جانی ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ حنیف اتمار نے جمعرات کے روز افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہرین فرد سے ملاقات میں انہیں بتایا کہ طالبان کے رہا ہونے والے 90% افراد جنگ کے اگلے محاذوں پر بھیج دیے گئے. تاہم بعد میں وزارت خارجہ نے اپنے بیان سے یہ جملہ حذف کر دیا. بیان کے مطابق طاہرین فرد نے وزیر خارجہ اتمار کو طالبان وفد کے دورہ ایران کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ طالبان نے خود کو نہیں بدلا اور وہ بدستور اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں. طالبان کی طرف سے فوری طور پر اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کی اعلیٰ ترین مصالحات کار زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں افہام و تفہیم کے لیے ان کے اول نائب سفیر مولفی کی جگہ ٹام ویسٹ کو تعینات کیا گیا ہے. زلمے خلیلزاد نے جمعرات کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ٹام ویسٹ اپنے وسیع تجربے کے باعث افغانستان میں دیر پا امن کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گے. امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بھی ایک ٹویٹ میں زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کو سود مند قرار دیا.
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے, پتہ ہے youtube.com/urduvoanews.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے جس کے نتیجے میں امریکی کیپٹل ہل پر ہنگامہ ہوا. صدر نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر یہ بات کر رہے تھے. جمعرات کے روز ہونے والا یہ بریک فاسٹ یعنی ناشتہ واشنگٹن کی روایت ہے جو سیاسی حریفوں کو ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جب ان سے ایک صبح کے لیے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھنے کی توقع کی جاتی ہے. بائیڈن سابق صدور صاحبان کے ساتھ اس قطار میں شامل ہونے والے صدر بن گئے. اس ناشتے نے ملک کے دوسرے کیتھولک صدر کو موقع ہم کیا کہ وہ عقیدے کے بارے میں اپنے نظریے کے بارے میں بات کر سکیں. اس تقریب نے ماضی میں تنازعات کو جنم دیا تھا, خاص طور پر جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس اسے اپنے سیاسی مخالفین کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا. کچھ لبرلز اس تقریب کا محتاط انداز میں جائزہ لیتے ہیں کیونکہ اس کے پس پردہ قدامت پسند نظریات کے حامل گروپ ہیں. امریکہ کی کانگریس میں ڈیموکریٹ سرکار نے درخواست کی ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ میں اپنے مواخذے کے ٹرائل میں حلف اٹھاتے ہوئے شہادت کے لیے پیش ہوں. دوسری جانب ٹرمپ کے مشیر نے بتایا ہے کہ سابق صدر نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے. سابق صدر ٹرمپ کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات کے تحت آئندہ ہفتے سینٹ میں کارروائی شروع ہوگی. اس سے قبل اس کارروائی کے مرکزی پروسیکیوٹر جیمی ریسکن نے جمعرات کو ای میل کے ذریعے بھجوائے گئے ایک خط میں مطالبہ کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے یا اس ٹرائل کے دوران شہادت کے لیے پیش ہوں. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
راسکن کا صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا کہ اگر آپ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ہم تمام حقوق محفوظ رکھتے ہیں, بشمول اس حق کے کہ ہم ٹرائل میں یہ بات باور کرائیں کہ شہادت سے آپ کا انکار 6 جنوری کو آپ کے اقدامات سے متعلق ایک مضبوط اور مخاصمانہ مداخلت کی حمایت کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر جیسن ملر نے کہا ہے کہ سابق صدر ایک غیر آئینی کارروائی میں شہادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے۔ ملر کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد ٹرمپ کی اٹارنی بروس کاسٹر اور ڈیوڈ شوئن نے کہا کہ راسکن کا خط یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈیموکریٹس اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے اور معاوضے کی کارروائی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے اس طرح کے کھیل کھیلنے میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے 6 جنوری سن 2020 کو اپنے حامیوں کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملے کی ترغیب دی تھی۔ کیپٹل ہل پر حملے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب 3 نومبر 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی باضابطہ تصدیق کے لیے کانگریس کا اجلاس جاری تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ایوان نمائندگان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دی تھی۔ اس عمل میں ریپبلکن پارٹی کے 10 ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کو ستمبر میں آسٹریلیا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت جمعرات کے روز دونوں رہنماؤں کے مابین انتہائی گرم جوش اور دلچسپ ٹیلی فون کال میں دی گئی۔ سکاٹ مارسن نے کہا کہ ان کا ملک آسٹریلیا اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بائیڈن کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتا ہے۔ یہ تعلقات ہمارے خطے میں امن اور سلامتی کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور مارسن نے اتفاق کیا کہ میانمار میں اس ہفتے ہونے والی بغاوت کے ذمہ داروں کا احتساب کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مارسن نے کہا کہ بائیڈن نے آسٹریلیا کے دورے کی دعوت پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ امریکی صدور ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیائی دارالحکومتوں کا دورہ کرنے کے لیے عام طور پر طویل سفر کرتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں جمعرات کے روز ایک ریپبلکن رکن کانگریس کی سرزنش کے لیے، جنہوں نے ڈیموکریٹک اراکین کانگریس کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی کی، ڈیموکریٹس کی حمایت والی قرارداد کی منظوری دے دی گئی۔ اس قرارداد کی حمایت میں بعض ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین کے خلاف یہ قرارداد 199 کے مقابلے میں 230 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کے ذریعے قانون سازوں کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ وہ جارجیا کی رکن کانگریس کی ایوان کی 2 کمیٹیوں کی رکنیت ختم کر سکیں۔ گرین بعض بے بنیاد اور کانسپریسی تھیوریز کی حمایت کی وجہ سے تنقید کی زد میں آئیں، جن میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیم کیوانان کی یہ تھیوری بھی شامل ہے کہ امریکہ کے ایک سکول میں چھوٹے بچوں پر فائرنگ میں درجنوں بچوں کی ہلاکت ایک خود ساختہ واقعہ ہے۔ انہوں نے 9/11 کے پینٹاگون پر حملے پر بھی سوال اٹھائے اور یہ بھی کہ کیلیفورنیا میں وسیع پیمانے پر آگ خود لگائی گئی تھی۔ عرب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ امریکہ میں دنیا کا بہترین صحت کا نظام ہے اور اس کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی اہلیت اعلیٰ ترین ہے۔ اس کے باوجود امریکہ کرونا وائرس کی خطرناک میوٹیشن کا پتہ لگانے میں پیچھے رہا اور اب دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مسئلہ ٹیکنالوجی یا ماہرین کی کمی کا نہیں، بلکہ اس کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ قومی سطح پر قیادت اور رابطہ کاری میں کمی ہے۔ ساتھ ہی دباؤ کا شکار ان لیبارٹریز کے لیے جو تشخیص کا کام کر رہے ہیں، فنڈز اور سپلائز بھی کم ہیں۔ وائرسز مسلسل شکل تبدیل کرتے ہیں اور ان کے خطرے سے بچنے کے لیے سائنسدان نمونوں کو انالائز بھی کرتے ہیں اور ان کی شکلیں تبدیل ہونے کا بغور جائزہ لیتے ہیں تاکہ مزید مہلک انفیکشن سے بچا جا سکے۔ تاہم ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ میں ایسی ٹیسٹنگ کمی کا شکار رہی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیل کے ساتھ سدرا ڈار۔
پاکستانی حکام نے کورونا وبا کے باوجود روا ماہ شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے میچز کے دوران محدود تعداد میں شائقین کرکٹ کو گراؤنڈ میں آ کر میچز دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان جمعرات کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی NCOC اور پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے حکام کے درمیان مشاورت کے بعد کیا گیا۔ PCB کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق گراؤنڈ کی گنجائش کا 20% کراؤڈ میدان میں آ کر میچز دیکھ سکے گا، تاہم انہیں حفاظتی اقدامات یعنی ماسک پہننے اور فاصلے کے ساتھ بیٹھنے کی شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے میچز 20 فروری سے 22 مارچ تک کراچی کے نیشنل اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ PCB کے مطابق فیصلے کے تحت 7,500 شائقین کو نیشنل اسٹیڈیم جبکہ 5,500 شائقین لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آ کر میچز دیکھ سکیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں بیک وقت 33,000 سے زائد جبکہ قذافی اسٹیڈیم میں لگ بھگ 27,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مارچ میں پلے آف مرحلے سے قبل صورتحال کا سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کورونا کی صورتحال بہتر ہوئی تو زیادہ تماشائیوں کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول حکام کے مطابق یہ فیصلہ طویل غور و خوص اور ملک میں کورونا کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ پر واضح کیا گیا ہے کہ پورے ٹورنامنٹ کے دوران وائرس سے بچاؤ کے لیے این سی او سی کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ این سی او سی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد جلد ٹکٹنگ پالیسی متعارف کرائی جائے گی، جبکہ کورونا وبا کے پیش نظر گراؤنڈ میں داخلے اور اخراج سمیت دیگر حفاظتی اقدامات کی فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ گزشتہ سال پی ایس ایل 5 کو عین اس وقت ملتوی کر دیا گیا تھا جب پلے آف مرحلے کے میچز ہونا باقی تھے۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کراچی کنگز کے ایک کھلاڑی میں کورونا وائرس کی علامات کے بعد مارچ میں یہ ایونٹ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں باقی ماندہ میچز مکمل کیے گئے تھے، جن میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تھی۔ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے دوران کھیلوں کے کئی عالمی مقابلے ملتوی یا متاثر ہوئے ہیں، تاہم اب حفاظتی اقدامات اور بایو سیکیور ماحول میں بتدریج کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے عالمی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے بدھ کے روز چین کے شہر ووہان میں اس وائرولوجی لیبارٹری یا ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا جس کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ کورونا وائرس کا جنم یہیں ہوا۔ وائرولوجی سے مراد وائرس کا مطالعہ اور اس سے پیدا شدہ امراض کے بارے میں بحث کرنے والی طب کا شعبہ ہے۔ ٹیم نے تقریباً 3.5 گھنٹے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں گزارے۔ جب ایک رپورٹر نے ٹیم کے ارکان سے پوچھا کہ کیا انہیں کچھ ملا تو جواب میں کار میں بیٹھی ایک ماہر کا کہنا تھا کہ بہت دلچسپ، بہت سے سوالات، اور یہ کہتے ہی ان کی کار فراٹے بھرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ووہان کی وائرولوجی لیبارٹری کئی سازشی نظریات کا موضوع بنی ہوئی ہے کہ کورونا وائرس یہیں سے باہر آیا اور سب سے پہلے کورونا وائرس کی وبا اسی شہر سے پھوٹی اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ تاہم زیادہ تر سائنسدان اس نظریے کو رد کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک کورونا وائرس کو باہر سے لایا گیا اور اس کی جانچ کی گئی کہ کہیں یہ انسانوں کے لیے خطرناک تو نہیں ہوگا، اور انہیں تجربات کے دوران یہ لیبارٹری سے باہر آیا اور پھیل گیا۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے تمام نمونوں پر کی گئی تحقیقات کی تفصیلات جاری کرے تاکہ اب تک سامنے آئے نظریات کی جانچ ہو سکے۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کے ارکان ووہان میں جانوروں کے علاج کے ایک مرکز کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹیم کورونا وائرس پر تحقیقات کے سلسلے میں ووہان کا دورہ کر رہی ہے کیونکہ اسی شہر میں سب سے پہلے اس سے متاثرہ مریض سامنے آیا تھا۔ اس وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 22 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بدھ ٹیم کے دورے کا چھٹا روز تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے عہدیدار بشمول دورہ کرنے والی ٹیم نے محتاط توقعات رکھی ہیں اور وائرس کے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی تھیوری کے بارے میں بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے امکانات پر کوئی جواب دینے سے اجتناب برتا ہے۔ تاہم منگل کے روز برطانیہ کی اسکائی نیوز سے ایک انٹرویو میں وبائی امراض کے ماہر پیٹر زوراک کا کہنا تھا کہ ٹیم میں شامل ماہرین نے پہلے سامنے نہ آنے والے ڈیٹا کا مطالعہ کیا اور اب وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وائرس کہاں سے آیا۔ اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ٹیم اپنے دورے کے اختتام پر ایک رپورٹ مرتب کرے گی جس میں ٹیم کی تحقیقات کے حوالے سے چند اشارے موجود ہوں گے اور یہ کہ زیادہ امکانی منظرنامے کیا ہو سکتے ہیں، اور چند سفارشات بھی ہوں گی، اور یہ بھی نشاندہی کی جائے گی کہ آئندہ چند ہفتوں اور مہینوں کے دوران کیا 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 جانا چاہیے۔
پوپ فرانسس نے جمعرات کو کہا ہے کہ وہ موسیقاروں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو میوزک انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور جن کا ذریعہ معاش COVID-19 وبا کے نتیجے میں عائد ہونے والی پابندیوں سے ختم ہو گیا۔ پوپ فرانسس نے موسیقی سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ موسیقاروں نے اس عالمی وبا کی وجہ سے اپنی زندگی اور روزگار کو متاثر ہوتے دیکھا اور COVID-19 کے نتیجے میں نافذ پابندیوں کی وجہ سے ان کے کام، ٹریننگ اور کمیونٹیز کو نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے ان موسیقاروں کی نمایاں کاوشوں کو بھی رہا جنہوں نے ورچوئل یا تنہا پرفارمنس کے ذریعے اس وبا کے دور میں اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف چرچ میں پیش کی جانے والی موسیقی بلکہ کانسرٹ ہالوں اور دیگر جگہوں پر موسیقی کے فروغ کے لیے جائز کوششیں ہیں کیونکہ موسیقی معاشرے کی خدمت ہے۔ پوپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ معاشرتی زندگی کا یہ پہلو بھی دوبارہ جنم لے گا اور ہم گانے بجانے اور موسیقی سے دوبارہ لطف اندوز ہونے اور مل کر نغمے پیش کرنے کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسیقی چاہے آواز کی ہو، آلات یا پھر تحریری کمپوزیشن سے ہو، وہ خدا کی آواز سے ہم آہنگ اور آفاقی بھائی چارے کا اظہار ہے۔ پوپ کی حیثیت سے فرانسس نے اپنے پیشرو پوپ بینیڈکٹ کے برعکس کبھی بھی موسیقی کے لیے اس طرح پسندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا جو پوپ بینیڈکٹ نے کلاسیکی موسیقی کے لیے کیا اور پوپ کی حیثیت سے بھی پیانو بجاتے رہے۔
اور بیلجیم کی ایک عدالت نے سفارتی استثناء مانگنے والے اس ایرانی شخص کو 20 سال قید کی سزا سنا دی جس نے سن 2018 میں پیرس میں بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسداللہ اسدی اس وقت آسٹریا میں ایرانی مشن کے ساتھ منسلک تھے جب سن 2018 میں جلا وطن ایرانی کارکنوں کی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والی ریلی پر حملے کے لیے دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ انٹراپ کی عدالت نے انہیں یہ سزا سنائی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب کسی ایرانی عہدیدار کو سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد یورپی یونین میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا ایک ایسے وقت پر دی گئی جب صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس شمولیت اور ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے پر غور کر رہے ہیں۔ اور یورپ میں پلگ ان ہائبرڈ اور الیکٹرک کاروں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا اور پچھلے برس کے دوران 10 لاکھ سے زائد ایسی کاریں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ یورپ میں کل فروخت ہونے والی کاروں کا 10% ہے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ابھی ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ کچھ اور رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبروں میں بھی بتایا کہ امریکی کانگریس نے اپنی ایک رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے مئی میں واپس نہ بلائے اور اس کی بجائے افغان پالیسی میں مانکھیز تبدیلی لے کر آئے۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف کی گئی لیکن کہا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ کو امریکی پالیسی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی تاکہ امریکی مفادات کا تحفظ اور افغانستان میں امن لایا جا سکے۔ جمعرات کو جو بائیڈن نے اپنے خارجہ پالیسی پر پہلی تقریر میں کہا کہ انہوں نے امریکہ کے دوستوں سے بات کیا ہے تاکہ وہ ان ممالک کے ساتھ مل کر نئے اتحاد میں کام کر سکیں، لیکن بائیڈن نے افغانستان کے معاملے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجوں کی واپسی میں تاخیر کوئی بڑا فرق نہیں لائے گی کیونکہ افغانستان کا اصل حل سیاسی ہے۔
کیونکہ یہاں پہ 140,000 160,000 سے زیادہ افواج تھے، یہاں پہ 52 بھی تھا اور بہت زیادہ یہاں کے جو قطر میں بیس تھا امریکہ کا، سعودی عرب میں، امارات میں اور اس طرح ایران کی بحیرے کے آس پاس تک، تو اس وقت جب بہت زیادہ افواج بھی تھا طالبان پر اس کا پریشر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اب 2,000, 3,000, 5,000 سے زیادہ شاید اس کو برقرار رکھیں امریکہ، یہ جتنا بھی تعداد ہے ان کی افواج کی، مطلب وہ اگر زیادہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن جو مین بات ہے امریکہ نے طالبان اگینسٹ وار کو چھوڑ دیا۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اور طالبان کے درمیان کوئی اب لڑائی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگریمنٹ ہوا دوحہ میں، پیس اگریمنٹ، طالبان پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔
اس وقت ایک نئی انتظامیہ آئی ہے واشنگٹن میں اور سمجھا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کو نئی نظر سے دیکھیں گے، اس کا آپ افغانستان کی سیاست پر کیا اثر دیکھتے ہیں؟
یہ ساؤتھ ایشین پالیسی جو ہے امریکہ کا جو پلان ہے اس میں بھی افغانستان جو ہے اس میں ایک حصہ ہے، مطلب جو پرائیورٹی ہے ساؤتھ ایشیا کی پالیسی میں چائنا کی اگینسٹ اکنامک رکاوٹیں جو ہے وہ ہے، لیکن اس طرح کچھ ہم نہیں دیکھتے کہ افواج کے ایکسٹینڈ کرنا یا اس کو تعداد کی بڑھانا یا افغان حکومت افغان سرکار سے کچھ مدد کی اضافہ کرنا، کوئی ایئر فورس جو ہے وہ افغانستان کو فراہم کرنا یا اس طرح کوئی نیا بات جو ہے جو جنگی سطح پر اس کا اثر ہو۔
یہ تھے افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ۔ دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال نے امریکی کانگریس کی تازہ رپورٹ کی بنیاد بتائی۔
دو بڑی اہم چیزیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ بائی پارٹیزن رپورٹ جو ہے اس نے یہ سٹانس حاصل کیا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بڑی ابرپٹ قسم کے فیصلے کیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت عرصے سے ویٹ اینڈ سی والا معاملہ چل رہا تھا۔ طالبان اور ان کے ساتھی جو تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نئی گورنمنٹ کس پارٹی کی بنتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیٹرمن کریں گے کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6-9 مہینے سے کوئی خاطر خواہ قسم کی پروگرس نہیں ہوئی تھی۔ اب چونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اور ایک پریسائز ڈیٹرمینیشن ہو گئی ہے کہ اس گورنمنٹ کے مقاصد کیا ہیں, امید کی جاتی ہے کہ یہ نیگوشیشنز دوبارہ سیریسلی شروع ہو جائیں گی.
جہاں تک دوہا پروسیس کا تعلق ہے, بہت عرصے سے جو بات چیت چل رہی ہے طالبان اور افغان حکومت کے بیچ, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, تو اب دوہا امن بات چیت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟
جی دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ دوہا پروسیس جو تھا نا وہ ایک پروکسی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک اس قسم کا انوائرمنٹ بنا دیا جائے جس میں کہ دونوں سائڈیں بیٹھ کے بات کر سکیں, لیکن جو ریئل نیگوسیشنز جو ہو رہی تھی وہ دوہا میں نہیں ہو رہی, وہ دوہا سے باہر ہو رہی تھی اور کئی ملکوں میں ہو رہی تھی, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جس میں چین بھی شامل ہے. تو اس لیے یہ دوہا کی جو نیگوسیشنز ہے آپ ان کو ایک نیگوسیشنگ سٹانس کے بیسس پہ دیکھیے, اس کو فنڈامنٹل انسٹرومنٹ نہ سمجھیے. فنڈامنٹل انسٹرومنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف سے آئے گا اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بڑی حد تک وہ بائیلیٹرل ہوگا اور اس میں دوسرے ملکوں کی کوآپریشن حاصل ہو.
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ چند برسوں میں سمندری خوراک کی مانگ آبادی میں اضافے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے نتیجے میں ماہی گیری بہت زیادہ کی جا رہی ہے, خاص کر ایسے پانیوں میں جہاں آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تاہم نتیجتاً مچھلیوں کے اسٹاک جبکہ کم ہو رہے ہیں, ماہی گیروں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے شکار کے لیے سمندر میں مزید آگے تک جائیں. اس قسم کے سفر کی وجہ سے ایندھن اور مزدوری کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض کم دیانتدار کاروباری زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں. اخراجات میں کمی کرنے کے لیے ایک طریقہ جس پر انحصار کیا جاتا ہے وہ بیگار ہے. سمندری خوراک کی سپلائی میں انسانی تجارت کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماہی گیری کے شعبے میں انسانوں کی تجارت کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یہ رپورٹ مشترکہ طور پر محکمہ خارجہ اور سمندر اور ماحولیات سے متعلق قومی انتظامیہ یا این او اے اے نے امریکی کانگریس کو پیش کی ہے. اس کام کو خطرناک خیال کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اکثر بہت کم مہارت, تارکین وطن اور آسانی سے تبدیل کیے جانے والے مزدوروں پر انحصار کیا جاتا ہے جنہیں انسانی تجارت کا خطرہ درپیش رہتا ہے. یہ مجرمانہ طریقہ کار آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ماہی گیری قدرتی طور پر الگ تھلگ علاقوں میں کی جاتی ہے. ماہی گیری کی کشتیاں سمندروں میں اکثر مہینوں اور حتیٰ کے برسوں گزارتی ہیں. بیگار کے ایسے ماحول میں کام کرنے والے ماہی گیروں کے لیے فرار ہونا اکثر ناممکن ہو جاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی سے کسی کو آگاہ کر سکتے ہیں. انسانی تجارت کا شکار ہونے والے افراد بار بار جذباتی اور جسمانی زیادتی کا سامنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر موت واقع ہو جاتی ہے. انہیں انتہائی طویل دورانیے تک کام کرنا پڑتا ہے, نہایت ناگفتہ بے حالات میں رہنا پڑتا ہے اور تنخواہیں بھی بہت کم ادا کی جاتی ہیں یا سرے سے ادائیگی ہی نہیں ہوتی. ماہی گیری کی صنعت میں بیگار کے استعمال کا زیادہ امکان سیاسی طور پر غیر مستحکم ملکوں میں ہوتا ہے جہاں شہری آزادیوں اور کارکنوں کے حقوق کے لیے قانونی تحفظ کمزور ہوتا ہے اور بدعنوانی نہایت عروج پر ہوتی ہے اور جرائم تشدد اور غربت کا سامنا ہوتا ہے. لہذا رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے چار اقدامات پر عمل درآمد کرے. اول تو یہ کہ امریکہ سمندری خوراک کی سپلائی کے شعبے میں قومی اور بین الاقوامی طور پر انسانی تجارت کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع سرکاری پروگرام ترتیب دے. دوسرے یہ کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کو فروغ دے جن سے ان ملکوں میں انسانی تجارت کا قلع قمع کیا جا سکے جہاں ماہی گیری کی صنعت میں بیگار کا مسئلہ درپیش ہے. تیسرے یہ کہ امریکہ کو چاہیے کہ ان معاملات کا پتہ چلانے کی عالمی کوششوں میں مدد کرے اور ان کو وسعت دے، ساتھ ہی دوسرے متعلقہ اداروں کے علاوہ ماہی گیری کی صنعت اور این جی اوز سے رابطے میں رہے، اور آخری بات یہ ہے کہ ان اقدامات کی مدد سمندری خوراک کی سپلائی کے شعبے میں محکمہ خارجہ اور این او اے اے کی موجودہ کوششوں کو مربوط اور مضبوط کیا جائے اور انہیں آگے بڑھایا جائے تاکہ انسانوں کی تجارت کے مسئلے سے نمٹا جا سکے۔ سمندری خوراک کے شعبے میں انسانوں کی تجارت کا خاتمہ کرنا انسانی حقوق اور جرم کے حوالے سے اہم معاملہ ہے اور ساتھ ہی امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا حصہ ہے۔ مذکورہ نئی رپورٹ سمندری خوراک کے شعبے میں انسانوں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کو بڑھانے اور ان میں رابطہ پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک ضروری اقدام ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے ہفتے کے پانچوں روز پیش کیا جاتا ہے۔ پیر سے جمعے تک پاکستان میں یہ پروگرام شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے آپ سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔